ونبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء وجري الخطان وتعطر والسواك والنقاه رواه الترمذي وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں تمام رسولوں کی یہ سنت ہیں حیا کرنا ایک حد کے اندر رہنا گھر میں ہوں مجلس میں ہوں ملازمت میں ہوں دکان پر ہوں بات کرتے وقت کام کرتے وقت حیا کی حدود کو پار نہ کرنا ایسا جملہ نہ کہنا جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو ایسا کام نہ کرنا جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو یہ تمام رسولوں کی سنت ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو حد کے اندر لباس میں بھی حیا ہو اب یہ حیا والا لباس تو نہیں ہے جو آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنے پھرتی ہیں کہ جسم ننگا ہے اور لباس بھی ہے یہ بے حیائی ہے نا ایسی بات کرنا جلسوں میں مائک پر مساجد میں جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور ناروا مذاق اڑایا جائے یہ حیا کے خلاف ہے حد کے اندر بات کرنی چاہیے ایک حد ہے شرف انسانیت کی اس کے اندر رہنا چاہیے مسجد میں ہوں بازار میں ہوں دفتر میں ہوں گھر میں ہوں بیوی سے بات کریں بچوں سے بات کریں اب بیوی سے بے تکلفی ہے لیکن جب بات کریں تو ایک حد کے اندر رہنا چاہیے تو میں تیرے باپ کی ایسی تیری ماں کی یہ حیا کے اندر حد کے حیا سے باہر ہے نا اسی طرح بیوی خامن کو تیرا یہ ہو گیا تیرا وہ ہو گیا تیرا باپ ایسا تھا تیری ماں ایسی تھی فرمایا یہ حد کے باہر بات ہے تو اگر اس کی پابندی کی جائے تو کتنے بڑے فساد ختم ہو جاتے ہیں گھروں سے گلی محلوں سے دفاتر بازاروں سے ہمارے اپنی مجالس سے کتنے فساد کتنے جھگڑے صرف اس ایک بات سے ختم ہو جاتے ہیں جو ہماری فوش کلامی میں کہوں گا جس بات میں حیا نہ وہ فوش ہی ہے محض ہماری فوش کلامی کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں تو فرمایا حیا کرنا بھی یہ تمام رسولوں کی سنت ہے اور الختان ختنہ کرنا یہ سنت بھی فرمایا تمام رسولوں کی کہ تمام مسلم امتوں میں ہر عہد میں ہر نبی کی امت مسلمان تھی اور وہ اسلام تھا اللہ کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی کتاب پر ایمان یہی اسلام تب بھی تھا یہی اسلام اب بھی ہے اب بھی اللہ کی کتاب اللہ کے نبی ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اسلام ہے ان امتوں میں اس اسلام کے احکام جدا تھے اس کے احکام وقت کے ساتھ احکام بدلتے ہیں عقائد اس وقت بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں تو فرمایا ختنہ کرنا خوشبو لگانا حیا کرنا ختنہ کرنا اور خوشبو لگانا یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے کہ لباس اچھا ہو اور جتنی ممکن ہو جو اسے دستیاب ہو تو کوشش کرے کہ خوشبو لگا کر رہے اس کے قریب سے کوئی ایسی کراہت امیز مہک نہیں آنی چاہیے خوشبو لگائے گا تو اچھی ہوا اس کے پاس سے آئے گی اور یہ تمام رسولوں کی سنت ہے مسواک کرنا یہ بھی تمام رسولوں کی سنت ہے اور نکاح کرنا یہ بھی تمام رسولوں کی سنت ہے یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے لیکن گناہ کرتے رہو گناہ نہ کیا جائے نکاح کیا جائے روایت کیا اس کو ترمذی نے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرقد من اللیل ولا نہار فلیستیقظ الا یتسبک قبل ان یتوضا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی آرام کرتے رات کو سوتے یا دن کو آرام فرماتے تو ہر حال میں اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے. رات کو اٹھے بیدار ہوئے تہجد کے لیے وضو کیا تو مسواک کرتے تھے, فجر کو اٹھے نماز کے لیے وضو فرمایا تو مسواک کرتے تھے. بلکہ یہ حدیث گزر چکی کہ اگر اسی وضو سے نماز پڑھنا ہوتی پھر بھی مسواک ضرور کرتے تھے. اس کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم سجاك فلياتني سواك ليغسله فابدعه به فاستاسك ثم يغسله وادفعه اليه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں حضور مسواک فرماتے اور پھر مجھے دھونے کے لیے عطا کر دیتے کہ اب اس مسواک کو دھو کر صاف کر لیجیے. تو گویا مسواک کرنے کے بعد اسے دھو کر صاف کر کے رکھنا بھی سنت ہے. عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ مسواک کرنے کے بعد اسے سنبھال لیا, جیب میں ڈال لیا یا رکھ لیا. نہیں, فرمایا حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب مسواک کر لیتے تو اسے دھونے کے لیے مجھے عطا کر دیتے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے عطا کرتے دھونے کے لیے تو میں اس سے پہلے مسواک کرتی تھی. حصول برکت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے, آپ کا لعاب مبارک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, فرماتی ہے میں ایسی دھو نہیں دیتی تھی, میں پہلے خود مسواک کر لیتی تھی اور پھر میں اسے دھوتی تھی اور دھو کر آپ کو پیش کر لیتی تھی. جب آپ مسواک سے فارغ ہوتے تو دھونے کے لیے دیتے. تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے غایت محبت بھی تھی, اہلیہ محترمہ بھی تھیں, ام المومنین بھی تھیں, اور آپ کے ذاتی محبت کا بھی کمال ہے. بلکہ وقت وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک حضرت عائشہ ہی کو دی اور انہوں نے دندوں سے چبا کر اسے نرم کر کے حضور کو پیش کی تو یہ سعادت انہیں نصیب تھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا اچھی بات ہے. یہ ثابت ہوتا ہے یہاں سے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی مسواک سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسواک کر لیا کرتی تھیں. تو اہل اللہ کی, علماء حق کی, بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں سے برکت حاصل کرنا اچھی بات ہے. رواہ ابو داؤد, یہ حدیث ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے. وعن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رانی فی المنام التسواک بالسواک فجعلنی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک والاصغر منها فقیل میں آگے آپ نے یہ چھوڑ دیا اور اس کے الفاظ آگے نہیں. قیل لیا کبر فدفعته الى الاکبر منهما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آ گئے. یہ آپ اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں خواب میں مسواک کر رہا ہوں, اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آ گئے, ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا. تو میں نے فارغ ہو کر وہ چھوٹے کو مسواک, اپنی شفقت سے, یہ چھوٹا ہے اس پر زیادہ شفقت ہونی چاہیے, اسے مسواک دینا چاہا تو مجھے فرمایا گیا کہ بڑے سے شروع کریں. تو میں نے وہ مسواک خواب ہی میں اس بڑے کو عطا کر دی. علماء فرماتے ہیں یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی تبرک، کوئی چیز اچھی، کوئی بزرگوں کی نشانی یا کوئی مسنون یا کوئی تحفہ دینا ہو تو اس میں درجات کا لحاظ رکھنا چاہیے، بڑے سے شروع کرنا چاہیے، بڑا زیادہ مستحق ہے، اس سے چھوٹا پھر بعد میں اس سے چھوٹا بعد. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ آپ کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی نعمت تقسیم کرتے ہیں، ورنہ تو شفقت کا مستحق چھوٹا ہوتا ہے. لیکن فرمایا یہاں شفقت کی بات نہیں، یہاں اعزاز کی بات ہے. تو جب اعزاز کی بات ہوگی تو وہ بڑے سے شروع ہوگی، بڑے کو پہلے دیں پھر چھوٹے کو بعد میں دیں. وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جانی الجبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان افی مقدم فی رواہ احمد و مسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل جب کبھی آتے تو مسواک کرنے کا حکم الہی مجھے پہنچاتے. جب بھی آتے، جو بھی اور بات ہوتی اس کے ساتھ یہ حکم ضرور ہوتا. تو فرماتے کہ میں تو اس بات سے ڈر گیا، کتنا مسواک کر 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 کے میں اپنا منہ زخمی کر لوں گا، جبڑے اڑا دوں گا. اتنی تاکید مجھے کی گئی کہ جب بھی جبرائیل امین حاضر ہوتے کوئی حکم الہی لے کر تو یہ پیغام اللہ کی طرف سے ضرور دیتے کہ مسواک کیا کریں. اس کو احمد نے روایت کیا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم فی السواک رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ فرمایا یقیناً بہت بیان کیا ہے میں تم سے مسواک کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ تمہیں تاکید کر چکا ہوں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسواک کو اپنی عادت بنا لو، مسواک ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو. اس کو بخاری نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن عندہ رجلان احدہما اکبر من الاخر فوا الیہ فی فضل السواک ان کبر آت سواک اکبرہما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور آپ کے پاس دو آدمی تھے، ان دونوں میں ایک بڑا تھا، دوسرے سے آپ کو وحی کی گئی کہ مسواک کی فضیلت میں بڑے کو مقدم کریں، تو مسواک بڑے کو عطا کی گئی. وہی خواب والی بات ہے، آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب کوئی چیز عزت کے لیے، تکریم کے لیے، احترام کے لیے تقسیم کی جائے گی تو وہ بڑے سے شروع ہوگی، وہ عطا کے لیے کی جائے گی تو وہ غریب سے، مسکین سے، چھوٹے سے شروع ہوگی، چونکہ بڑا اس کا یا امیر اس کا محتاج نہیں ہے، غریب زیادہ محتاج ہے. لیکن جب احترام کے لیے دی جائے گی تو وہ بڑا اس کا زیادہ مستحق ہے اور چھوٹے کی باری بعد میں آئے گی. وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعین ضیفا. اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ جس نماز میں مسواک کی گئی ہو اس نماز سے جس کے وضو میں مسواک نہ کی گئی ہو درجات میں 70 گنا بڑھ جاتی. جس کے نماز کے وضو میں آپ نے مسواک کر لی اور ایک وضو کیا اور مسواک نہیں کی تو وضو تو ہو گیا، لیکن جس وضو سے جو نماز آپ پڑھیں گے تو مسواک والے وضو والی نماز اس سے 70 درجے زیادہ ثواب پائے گی. اور یقینی 70 نہیں ہے، چونکہ عربی محاورے کے مطابق 70 بہت کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بہت زیادہ، جیسے ہمارے ہاں اردو میں رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے، ہم نے کو گنا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے ہزار بڑا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بڑا ہے. تو اس سے بھی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا تو 70 گنا ہی ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ثواب پائے گا. یہ بہکی نے شعب الایمان میں بیان فرمائی ہے. اور نبی سلمت رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن خالد الجہنی بن ابی سلمت رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشک علی امتی لامرتم بسواک عند کل صلاۃ ولأخرت الصلاة العشاء إلى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلاة في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من الأذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه لم يذكر الأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ امت کو بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی وضو میں تو اکثر کی جاتی ہے تو بعض اوقات بندہ باوضو ہے تو نماز کا وقت ہو گیا اسی سے نماز پڑھے. فرمایا اس میں بھی میں حکم دیتا کہ وضو ہے تو بھی نماز کے لیے مسواک ضرور کرے, لیکن حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میری امت پر یہ مشکل پڑ جائے گی. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کو بھی پسند ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ بات ہے. تو اور دوسرا, عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا, یعنی ان لوگوں کے لیے جو پہلے پیر نہیں سوتے, جنہیں کام کاج ہوتا ہے, مصروفیات ہوتی ہیں, تو میں حکم دیتا کہ تم عشاء کو مؤخر کر دو, جب فارغ ہو جاؤ تو نماز ادا کرنے کے بعد سو جاؤ, پھر تمہاری یہ اس دن کی آخری حاضری ہے بارگاہ ربوبیت میں, وہاں سے فارغ ہو کر پھر سو جاؤ. اگلی سے نماز کا خیال رکھو کہ جب بیدار ہوں گا تو پھر پہلے حاضری بارگاہ الوہیت میں دوں گا, پھر دنیا کے کام کروں گا. تو عشاء سے فارغ ہو کر پھر دنیا کے کاموں میں نہ لگ جاؤ. اور یہ اچھا طریقہ ہے, آج بھی اپنایا جائے تو حضور کے ہاں پسندیدہ ہے, اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے. اب رواج ہی الٹ ہو گیا, لوگ ڈیڑھ دو بجے ڈھائی بجے سوتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز آخر میں ادا کریں, یا کم از کم سونے سے پہلے تہجد ہی پڑھ لیں, آخری کام تو نماز ہو. تہجد میں ثواب زیادہ ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھا جائے, لیکن عشاء کے بعد یہ نفل ہو جاتے ہیں, خواہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لو تو بھی تہجد کے نفل ادا ہو جاتے ہیں. ثواب زیادہ اس میں ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور سو کر اٹھ کر پھر نوافل پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن جہاں تک نوافل ادا کرنے کا, تو بعض لوگ کیسے ہیں جو سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں شہری کو اٹھ نہیں سکتا, تھکا ہوا ہوتا ہوں, دن بھر کا مزدوری ہوتی ہے, تو وہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ کے سو جائیں. پھر یا جو لوگ ڈیڑھ دو بجے تک دکانوں پر یا کاروبار میں لگے رہتے ہیں, اگر عشاء پڑھ بھی لی ہے تو کم از کم سونے سے پہلے تہجد تو پڑھ لو. حضور کی عادت مبارک 8 رکعت کی تھی, کم از کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے, تو 4 رکعت تو پڑھ لو, 8 نہیں پڑھ سکتے, فرصت یا نیند آ گئی ہے تو سونے سے تو آخری بارگاہ الوہیت کی حاضری ہو جائے, اس کے بعد کوئی کام نہ ہو, پھر بندہ سو جائے. تو اس کے بعد حضرت زید بن خالد جب بھی نماز کے لیے مسجد آتے تو ان کی مسواک یہاں کان پہ ہوتی جہاں کاتب اپنا قلم رکھا کرتے ہیں, جیسے کاتب کے یہاں قلم ہوتا ہے ان کے کان پہ مسواک ہوتی تھی. اور مسواک کیے بغیر نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے, مسواک کر کے پھر اسے کان ہی میں لگا لیتے تھے. یہ ترمذی نے, ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو داؤد نے یہ روایت نہیں کی کہ میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا, اور ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا باب شروع ہوتا ہے باب سنن الوضو، وضو کی سنتوں کا بیان کہ وضو میں کیا کیا سنت ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ احدکم من نومه فلا یغمس یده فی الاناء حتى یغسلها ثلاثا فانه لا یدری این باتت یده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تو جب تک ہاتھوں کو تین مرتبہ دھو کر صاف نہ کر لو تو کسی برتن میں نہ ڈالو کہ سو جاتے سوتے وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ تمہارا ہاتھ جسم کے کس کس حصے کو لگا، کہاں پڑا رہا تمہیں یاد نہیں. تو صحرائے عرب میں ایک تو سادہ غذا ہوتی تھی، بہت تھوڑی ملتی تھی، لوگ زیادہ فربانی لاغر ہوتے تھے، گرمی بہت ہوتی تھی، سو جاتے تو پسینے بڑے آتے تھے، تو ہاتھ کوئی جسم کہیں کھجا لیا یا کہیں سطر پر لگ گیا تو پسینہ ساتھ لگ گیا. تو فرماتے تھے احتیاط کرنی چاہیے، تمہیں کیا پتہ سوتے میں ہاتھ کہاں لگ گیا، تو اٹھ کر کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، پہلے ہاتھ کو دھو کر صاف کر لو تو پھر برتن میں ڈالو. وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خُشُومِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تو وضو کر لو. بہت اچھی بات ہے کہ اٹھ کر وضو کر لو، فجر کو اٹھ کے نماز ادا کرنی ہے، پہلا کام وضو کا کرو، اور اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑو. یہ نہیں، یہ پانی ڈالنا تو الگ بات ہے نا، اسے جھاڑ کر صاف بھی کرو. مختلف مادے سوتے میں اس میں جمع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ تو شیطان رات وہیں گزارتا ہے، یعنی جہاں بھی غلاظت ہو جاتی ہے، جو بیت الخلاء ہیں، پیشاب پاخانے کی جگہ ہیں، یا جو جگہ بھی گندی، جسم کا جو حصہ گندا ہوتا ہے، تو شیطان کو جسم میں داخلے کے لیے وہی دروازہ ملتا ہے. تو ناک میں پانی تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اسے اچھی طرح جھاڑ کے صاف کر لو اور اس میں پھر پانی ڈالو. وضو کے ساتھ اس کی خاص تاکید فرمائی، مسواک کی، منہ بھی اچھی طرح صاف کیا جائے اور ناک کو اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر کے پھر اس میں پانی ڈالا جائے. وکیل عبداللہ بن زید بن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا فدعا بوضو فرغ علی یدیہ فغسل یدیہ مرتین مرتین ثم مضمض واستنصر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین ثم مسح راسه بیدیہ فاقبل بهما وادبر بدا مقدم راسه ثم ذهب بهما الى کفاه ثم ردهما حتى رجع الى المکان الذي بدا منه ثم غسل رجلیہ رواه مالک. ون نسائی بل ابی داؤد و نا بہو و ذکر صاحب الجامع فی المتفق علیہ وکیل ذبل زید بن عاصم توضا لنا وضو رسول اللہ علیہ وسلم. اسی آگے لمبی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے فرمایا عرض کی گئی کہ ہمیں بتائیے رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے. انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دو دو مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی تین تین مرتبہ، یعنی تین مرتبہ منہ صاف کیا، کلی کی، دانت صاف کیے، پھر ناک صاف کی تین دفعہ پانی اس میں، پھر تین بار چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دو دو بار دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا کہ پورے اس کو پیچھے تک لے کے اور پھر واپس آگے تک لے آئے. یعنی اپنے اگلی جانب سے یہاں سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے اور پھر واپس اسے آگے تک لے کے آئے. پھر دونوں پاؤں دھوئے. روایت کیا اس کو مالک نسائی اور ابو داؤد نے. حضرت زید بن عبداللہ بن زید بن عاصم سے عرض کی گئی کہ آپ نے حضور کو وضو کرتے دیکھا ہے, آپ شاہد ہیں, تو ہمیں وضو کر کے دکھائیے. انہوں نے پانی منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا, اپنے ہاتھ دو دفعہ دھوئے, اسی طرح منہ صاف کیا, کلی کی ناک میں ڈالا, ناک صاف کی, تین مرتبہ چہرہ دھویا, دو مرتبہ بازو کونیوں تک دھوئے, سر کا مسا کیا, پیچھے تک ہاتھ لے گئے, واپس لے آئے, اب پھر پاؤں دھوئے. تو اس میں علماء نے جو بات تحقیق سے تمام احادیث کو جمع کر کے کون سی حدیث پہلے ہے, کون سی بعد میں ہے, کون سی منسوخ ہو گئی, کون سی باقی ہے, کون حکم کب تھا, یہ بڑا لمبا, یہ صرف مجتہدین ہی کر سکتے ہیں, حافظان حدیث ہوتے ہیں, قرآن کریم کے احکام سے واقف و آگاہ, تفسیر, شان نزول, معانی, مفاہیم, زیر زبر سب جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی آزاد ہو لیے جائیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے, وضو ہو جاتا ہے. دوسری دفعہ دھو لیے جائیں تو یہ سنت ہے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ دو دفعہ دھو لیں. تین دفعہ دھوئے جائیں تو نفل ہو جاتا ہے, مزید اس پر ثواب ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ حضور نے ایک بار بھی دھوئے ہیں, دو بار بھی دھوئے ہیں اور تین بار بھی دھوئے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں. اگر کوئی کسی جلدی میں, مصیبت میں, بار لڑائی لگی ہوئی ہے, ایک مجاہد ہے, اس میں تو ایک بار بھی دھو لے, خیر ہے, فرض تو ادا ہو گیا. مسافر ہے, جا رہا ہے, اتنی فرصت نہیں, دو بار دھو لیا ٹھیک ہے. آرام سے مسجد میں بیٹھا ہے, فرصت ہے, تو تین بار کیوں نہ دھوئے, مکمل کرے اپنا جتنا اجر مل سکتا ہے. ہمیں دنیا کے معاملے میں تو کہا جائے کہ یار یہ کام دو منٹ کرو گے تو 50 روپے ملیں گے, 4 کرو گے تو 100 ہو جائیں گے, 6 تو کرو گے تو 1000 مل جائے گا. کوئی ہے جو 4 منٹ پہ چھوڑ گئے؟ سارے 6 ہی کر کے چھوڑیں گے کہ کیا ضرورت ہے 1000 چھوڑنے. تو آخرت کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جس میں زیادہ درجہ, زیادہ ثواب ہے, توفیق ہو, فرصت ہو, اللہ صحت دے, عافیت دے, تو پورا کیا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نفل پہ قائم ہو جاتے ہیں تو یہ تین قلعے ہیں, فرض, سنت اور نفل. تو لڑائی باہر کے قلعے پہ چلی جاتی ہے. شیطان آپ سے نفل چھڑانے کی کوشش کرتا ہے, آپ اپنے نفل پہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. سنت اور فرض دو قلعے محفوظ ہیں آپ کے, اگر نفل چھوڑ دیں تو لڑائی سنتوں پہ آ جاتی ہے. پہلی دیوار قلعے کی آپ نے گرا دی, دشمن کے حوالے کر دی, تو پھر لڑائی سنت پہ آ گئی, دوسری دیوار پہ. سنت میں بھی آپ نے چھوڑنا شروع کر دیا کہ صرف فرض ادا کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے, آپ سے زہر کے نفل بھی چھوڑ دیں, سنتیں بھی چھوڑ دیں, 4 فرض پڑھ لیں, آپ کی زہر ادا ہو گئی. لیکن جو سنتوں کا ثواب تھا, جو نفلوں پر انعام تھا, وہ تو ضائع ہو گیا. اور لڑائی فرض پر آ گئی, آپ نے دوسری دیوار جو قلعے کی تھی وہ بھی شیطان کو سرنڈر کر دی, تو تیسری پر آپ کب تک لڑیں گے؟ جو دو حصے قلعہ فتح کر چکا ہے وہ دشمن تمہیں تیسرے حصے پر کب تک رہنے دے گا؟ آخر فضل بھی سرنڈر کر جاؤ گے, فرض بھی رہ جائے. تو لہذا یہ جنگ نفل تک رہے تو اچھی بات ہے. جہاں تک سر کے مسے کا تعلق ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا کافی ہے. سارا کرے, یہاں سے یہ انگلیاں, یہاں سے پیچھے تک لے جائے اور ہتھیلی اس طرح یہاں سے یہ انگلیاں بچا کے رکھے, یہ انگلیاں مسا کر کے پیچھے تک ہتھیلی سے سائڈوں کا کر لے اور ان انگلیوں سے کانوں کا مسا کر لے. بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم چوتھائی سر کا مسا ضرور کرے. کسی جلدی میں بھی ہو, فوراً کرنا چاہتا ہے تو چوتھائی سر کا مسا ضرور کرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نسائی اور ابی داؤد نے اسی طرح ذکر کیا ہے, صاحب الجامع نے بھی ذکر کی ہے, متفق علیہ ہے. اور قیل لعبد الله بن زید بن عاصم توضأ نال وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بها نائن فاکفا منه على یدیہ فغسلها ثلاثا ثم ادخل یده فاستخرج ما فمضمض واستنشق من کف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجهما فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى مرافقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذب بما الى فقاه ثم ردهما الى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وفي روايه فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء وفي اخرى فمضمض واستنشق من كفه واحده فقال ذلك ثلاثا وفي روايه في البخاري فمسى رأسه فأقبل بما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وفي الأخرى فمضمض واستنشر ثلاث مرات من غرفة واحدة. یہ وہی حدیث آگے چل رہی ہے کہ یہ متفق علیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے ہمیں دکھائیے, تو انہوں نے پانی کا برتن منگایا, اس میں اپنے ہاتھ تین تین مرتبہ دھوئے. ہو سکتا ہے یہ دوسری دفعہ ہو, کسی اور مجلس میں ہو. پہلی مجلس میں تھا کہ انہیں دو دو دفعہ دھویا, اس میں تین دفعہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ حضور نے کبھی دو دفعہ بھی دھوئے اور تین دفعہ دھونا بھی پسند فرمایا. تو یہاں انہوں نے ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا, پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور کلی کی تین دفعہ, پھر پانی لیا اپنے ہاتھوں پر اور ناک میں صاف کی, ناک میں ڈالا تین دفعہ, پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دو دو مرتبہ دھوئے, بازو کونیوں تک دو دو مرتبہ, اس دفعہ بھی دو دو مرتبہ دھوئے, پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور نکالا تو سر کا مسا کیا کہ دونوں ہاتھ پیچھے تک لے گئے اور پھر آگے تک, اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہی تھا. ایک روایت میں ہے کہ آگے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیا, پیچھے سے آگے طرف لائے, یعنی مسا شروع کیا سر کے اگلے حصے سے پیچھے تک لے گئے, اور پیچھے سے میں اس کی شرح بتا چکا ہوں طریقہ اس کا کیا ہے. اور ایک روایت میں کلی کی ناک میں پانی دیا اور ناک جھاڑی تین مرتبہ, یعنی ناک میں صرف پانی نہیں چڑھایا, تین مرتبہ ناک صاف بھی کی اور پھر اس میں پانی بھی ڈالا. اور دوسری روایت میں کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے تین دفعہ پانی ڈالا. اور بخاری کی ایک روایت میں کہ سر کا مسا کیا آگے سے لے کے دونوں ہاتھ پیچھے اور پیچھے آگے لائے, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ کلی کی ناک جھاڑی تین مرتبہ ایک چلو سے, یعنی ایک چلو بھر پانی لیا اسے تین بار کلی کر لی, یا تھوڑا تھوڑا کر کے تین بار ناک میں ڈال لیا. تو یہ دونوں واقعات ملتے ہیں کہ تین چلو لے کر بھی ڈالے اور ایک بار ایک چلو سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طرح بھی کر لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف طرح سے کام کیے ہیں تاکہ جو جس طرح بھی کر لے وہ سنت کے مطابق ہو جائے اور اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.